الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے، اور قرآن کثرت سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص کسی ایک صورت مبارکہ، اس کا تعارف پس منظر وہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت مبارکہ کے متعلق بہت سا علم سیکھنے کو ملے گا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور بالترتیب یہ صورتوں کے تعارف کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ 29ویں پارے سورہ ملک تک مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ کا تعارف سنیں گے اس کا نام سورۃ القلم ہے۔ عام طور پر زبانوں پر جو جاری ہوتا ہے نون والقلم، اور الگ سے بھی بیان کیا کہ اس کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے اور سورہ قلم بھی کہا جاتا ہے، زیادہ مشہور سورہ قلم ہے۔ یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہا گیا کہ اس یہ دوسرے نمبر پر سورت نازل ہوئی ہے، کہ سب سے پہلے جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی وہ سورہ علق اقرا کی ابتدائی آیات مبارکہ، وہ سب سے پہلی وحی ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ جو رک گیا اور پھر سورہ قلم نازل ہوئی، اور کچھ نے اس ترتیب میں مختلف بھی کہا کہ یہ نازل پھر اس کے بعد سورہ مدثر، اس طرح کی بھی اقوال موجود ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کی ایک جو ترتیب ہے وہ ترتیب نزول ہے، اور ایک ترتیب ترتیب مصحف ہے، یعنی جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے سورہ مبارکہ کا یعنی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 68 نمبر ہے، اور یہ سورہ مبارکہ 29ویں پارے میں موجود ہے۔ دو اس کے رکوع ہیں اور 52 آیات مبارکہ یعنی 52 آیات مبارکہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ یہ کہاں پر نازل ہوئی؟ سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی مکی سورت ہے، اور جو کچھ ہجرت سے قبل نازل ہوا اسے مکی سورت کہا جاتا ہے۔ سورہ قلم میں چونکہ اللہ پاک نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قلم ہوا۔ مضامین بہت اہم بھی مضامین ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر، پیارے نبی، پیارے رسول، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شان، عظمت، مقام، مرتبے کو وہ بیان بھی فرمایا، اور جو کفار بد اتوار، کفار اور مشرکین کی طرف سے آپ کو جو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچ رہی تھیں ان کے جوابات بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمائے، یعنی ان کفار کے بارے میں کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی رحمتیں ہیں، جو اجر و ثواب ہے، آپ جو اعلیٰ ترین اخلاق حسنہ کی مثال ہیں، اس کے چرچے بھی اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک مشہور واقعہ باغ والوں کا وہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کفار مکہ کے سامنے اس واقعے کو بیان ہوا کہ جس میں ان لوگوں کے نیتیں جب بدل گئیں، اور جو کچھ پھل تھا جس میں پہلے صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، جب نیت بدلی تو کیسے اللہ پاک کا ان پر وہ ایک طرح کا عذاب آیا کہ ان کی فصل ہی تباہ ہو گئی۔ بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف۔ آیت نمبر 1 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے اور ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے علم دینے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں، یعنی یہ دو ذکر فرمائے، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں، یہ قلم سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ قلم سے قلم علم لکھنے کا ایک آلہ ہے، اور اس سے مراد وہ ہے کہ جو لوگ جو اس سے لکھتے ہیں، یعنی مراد دینی چیزیں لکھتے ہیں. دوسرا یہ فرمائے اس قلم سے مراد فرشتوں کا قلم، یعنی وہ فرشتے جو لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کے اعمال نامہ لکھتے ہیں، دیگر چیزیں جو فرشتے لکھتے ہیں، تو اس سے مراد وہ ہے. تیسرا قول یہ بیان فرمایا گیا کہ اس قلم سے مراد وہ جس نے لوح محفوظ پر لکھا ہے، اور لکھے ہوئے سے مراد لوح محفوظ، اور وہ جو قلم ہے وہ نوری قلم، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی لمبائی زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اس قدر لمبائی والا وہ قلم ہے اور وہ نوری قلم ہے، اس سے مراد وہ قلم ہے جس کے اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی ہے. اور یہی وہ قلم جس کے بارے میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے فرمایا کہ لکھ. وہ عرض گزار ہوا، اے میرے رب کیا لکھوں؟ تو فرمایا جو کچھ ہو چکا اور جو اب تک ہوگا سب کی تقدیر لکھ دے. تو قلم نے پھر سب کچھ لکھ دیا جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. ناظرین اکرام، مزید جو اس کی آیت مبارکہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو. ناظرین اکرام، مجنون کہتے ہیں کہ جس کے پاس عقل نہ ہو اسے، یا عام لفظوں میں کہیں تو مجنون پاگل کو کہا جاتا ہے. کفار مکہ معاذ اللہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے لگے، اور آپ نے ان کے ان اس طرح کے فضول اور لغو قسم کے اعتراضات اور اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کی طرف آپ نے التفات ہی نہیں فرمایا، انہیں اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے. لیکن رب نے اپنے محبوب کا جواب دیا اور محبوب کو تسلی بھی دی کہ آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نعمتوں سے آپ مجنون نہیں ہیں، اور اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو علم عطا فرمایا. عقل مبارک آپ کی سب سے اعلیٰ یعنی مخلوق میں سے، یہاں تک ارشاد فرمایا گیا، اور اس میں بڑے بڑے بزرگ اور تابعین بزرگ اور محققین نے اپنی کتب میں لکھا کہ اگر لوگوں کی عقلوں کی تقسیم کی جائے یا عقل کے اعتبار سے تقسیم کی جائے کہ عقل کے 100 حصے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنے عطا فرمائے؟ تو فرمایا ایک وہ حصہ ہے کہ جس کو پوری مخلوق میں بانٹا جائے کہ سب کو وہ ملا، اور 99 حصے عقل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی. اب ذرا دنیا میں غور کریں، بڑے سے بڑے عقل مند، بڑے سے بڑے شعور والے اور تدبر والے، تفکر والے، پھر ہم دینی طور پہ بات کریں، شیوخ الحدیث کی بات کریں، حفاظ الحدیث کی بات کریں، حفاظ قرآن کی بات کریں، عالم دین کی بات کریں، مفتی اسلام کی بات کریں، مجددین کی بات کریں، مجتہدین کی بات کریں، آئمہ کی بات کریں، اولیاء کی بات کریں، تو ان کی عقلیں، اور اگر اس سے ہٹ کر ہم عام دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو لوگوں کے اندر بعض اوقات جو چاہے دنیا کے کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو عقلی طور پر کتنی مہارت رکھتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ پورے انسانوں کی جو عقل ہے، ان کو جو اللہ نے شعور دیا ہے، وہ اسی مثل کے، یعنی ایک حصہ ان کو ملا جو کہ سب میں تقسیم کیا گیا، اور ان کے بارے میں دعوے کے بڑے بڑے عقل مند، تو نبیوں کے امام کے بارے میں کیا کہیں گے جنہیں 99 حصے عقل کے اللہ نے عطا فرمائے؟ اور بلکہ کچھ بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے مقابلے میں لوگوں کی عقل کا جو ایک موازنہ کیا جائے تو وہ کہا ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک ایک ریگستان ہے، اور دوسروں کے فرمایا جیسے ایک ذرہ ہے. تو ایک ذرہ ایک پورے ریگستان کے آگے کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو اتنی عقل اور ایسا فہم اور فراست خاص اپنی رحمت سے عطا فرمائی تھی. یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلوں کی خبریں بھی عطا فرما رہے، بعد میں جو واقعات ہونے وہ بھی عطا فرما رہے، کسی کے دل میں کیا ہے وہ سوال بھی خود بتا رہے، ان کے جوابات بھی ارشاد فرما رہے، آنے والوں کو پہچانتے ہیں، نہ صرف سامنے سے آنے والوں کو، آپ کے پیچھے سے بھی کوئی آ رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی پہچان جاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ مبارک عقل شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے، بے انتہا اتنا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے، اتنا عطا فرما رہا ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں. سبحان اللہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کتنا ثواب ہے. ناظرین کرام، بعض اوقات ثواب جگہ کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، سامنے والا کون ہے اس کے اعتبار سے وہ ثواب بڑھ جاتا ہے. اچھا، خاص دن آ جائیں، مبارک ایام آ جائیں، شب قدر آ جائے، رمضان کی راتیں آ جائیں، شب جمعہ آ جائے، روزے جمعہ، تو یہ نیکیاں اللہ بڑھا دیتا ہے، ثواب اللہ بڑھا دیتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ ثواب بڑھا دیتا ہے، دوسرا لوگوں کے اعتبار سے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر یہ کچھ، یعنی جو گندم صدقہ کریں، جسے ایک مد یا نصف مد فرمایا گیا کہ یہ اتنا صدقہ کریں، اور غیر صحابی سونے کا پہاڑ صدقہ کر دیں، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا. ایک مد، نصف مد، اور ادھر غیر صحابی سونے کے پہاڑ، یعنی ادھر کچھ وہ ایک وزن بیان کیا کہ اتنا صدقہ اور ادھر سونے کا پہاڑ، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ اس صحابی کو وہ گندم اور جو پر جتنا صدقہ کرنے پر ثواب عطا فرماتا ہے، وہ غیر صحابی سونے کا پہاڑ صدقہ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور کے صحابہ ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کو کسی نے ایک بار بھی ایمان کے ساتھ دیکھ لیا، آپ کی صحبت میں بیٹھ گیا، وہ تو بن گیا صحابی، اسی پر خاتمہ ہوا، وہ بن گیا صحابی، انہیں درجہ یہ اللہ عطا فرمائے، تو بتائیں اللہ اپنے نبی کو کتنا درجہ عطا فرمائے، ان کا ثواب کتنا ہے. تو نبی کے اعمال سے اس طرح امت کے اعمال کو یوں ملایا نہیں جائے گا کہ انہوں نے اتنے جمعے پڑھے اور امت نے اتنے جمعے پڑھے، انہوں نے اتنی نمازیں تو امت میں اتنی، انہوں نے اتنا صدقہ اور امت کوئی زیادہ کر جائے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ امت وہ ثواب میں نبی سے بھی بڑھ گئی. بعض کو اس طرح کے بھی شبہات اٹھ جاتے ہیں، تو یہ بالکل غلط فہمی اور بغیر سمجھے ہوئے یہ باتیں کرنا. جب حضور علیہ السلام اتنی بات فرمائے کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اس کو جتنا ثواب، اور اس پر عمل کرنے والوں کے مثل اللہ اسے اجر اور ثواب عطا فرمائے، تو اب بتائیے نبی پاک علیہ السلام جو اسلام کی تعلیم دینے آئے، توحید بتانے آئے، شرک سے منع کرنے آئے، اور پوری دنیا میں سبحان اللہ کیسے آپ کے غلام پھیل گئے، وہ صحابہ پھیل گئے، اور پھر انہوں نے آگے پیغام کو چلایا، آج 1400 سال تا صبح قیامت یہ سلسلہ رہے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے. تو اس لیے فرمایا محبوب آپ کے لیے اتنا اجر ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اچھا، یہ پھر اعمال وہ اپنی جگہ، پھر حضور السلام کا حلم، آپ کا صبر، اس پر اللہ کتنا آپ کو اجر ثواب، سبحان اللہ. اور صابرین کے بارے میں تو ویسے ہی کہا گیا ہے کہ اللہ انہیں بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے. اگلی آیت میں فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو، عظیم اخلاق پر ہو، یعنی جہاں دشمن آپ کو برا کہہ رہا ہے، دشمن آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے. اور یہ ایک واقعہ بھی ولید بن مغیرہ کا، نبی کریم علیہ السلام کو کچھ ایسے کہتا ہوا آپ کے پیچھے آ رہا تھا، اللہ پاک نے اس کی 10 برائیوں کو، جو بری صفتیں اور بری عادتیں، اور وہ بیان فرما دی کہ یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے، رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا، آپ اللہ کی نعمت سے، رحمت سے مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے اتنا اجر ہے. اور ساتھ یہ فرمایا آپ اخلاق کے بھی بڑے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ اخلاق حسنہ کے تمام مکارم کو ان کو میں پورا فرما دوں. سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیں، تو آپ کیا فرماتی؟ سبحان اللہ، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کہ میں نے عرض کی کیوں نہیں، تو فرمایا رسول اللہ کا خلق قرآن ہی تو ہے، قرآن پڑھو، حضور کا خلق اس میں کتنا بیان ہو. یعنی یہ جو محاسن اخلاق کے جو محاسن ہیں، اخلاق اس میں بڑی وسعت ہے، اس میں کیا چیزیں؟ حلم، عفو، رحم، کرم، عدل، انصاف، جود و سخا، ایثار، قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، وعدہ پورا کرنا، اور حسن معاملہ، صبر، قناعت، نرم گفتگو، خوش روئی، ملنساری، غم خاری، سادگی، بے تکلفی، توازو اور انکساری، حیاداری، سبحان اللہ، یعنی آپ اتنے بلند جو مقام پر فائز ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کا ایک ہی جملہ، کان خلقہ القرآن، کہ قرآن نے جتنے خلق وہ محاسن کو بیان کیا ہے، جتنی چیزوں کو، نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھنا ہے تو، اور حضور کے بارے میں تعارف دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو، تو حضور علیہ السلام کا خلق یہ قرآن ہی ہے، تو قرآن نے ہی بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اخلاق یہ حسنہ ہونے چاہیے، یہ بہتر ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ گئے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر کہ اپنی آل ازواج کے ساتھ اچھا۔ تو اس لیے حسن اخلاق کا جو انداز ہے، وہ اپنے گھر سے بھی ہو اور باہر بھی ہو، نہ صرف یہ کہ باہر تو مسکراتا چہرہ، گھر میں کچھ اور ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بڑھتے ہیں مزید اس کے کچھ مضامین کی طرف۔ باغ والوں کا ایک واقعہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، انا بلونا ہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے، تو صبح کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارا، فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ پھر چلے باغ کی طرف، لیکن ان کو خوف تھا، ڈر تھا کس چیز کا، کہ آج کوئی یتیم، کوئی مسکین، غریب یہ نہ آ جائے۔ یعنی پہلے ان کے جو والد ہوتے تھے تو وہ پھل کوئی نیچے گرتا تھا، وہ بھی اور بھی کئی پھل غریبوں کو دے دیتے تھے، آج ان بچوں کو یہ خوف لاحق ہو رہا ہے کہ ہم فصل پہ، ہمارے کوئی غریب کو نہ پتہ چل جائے، مسکین کو نہ پتہ چلے، ہم بالکل اندھیرے منہ جائیں اور یہ کاٹ کے ہم آ جائیں۔ اب یہ وہاں پہنچے، فلما رعوها قالوا انا لضالون، یہ جو وہاں پہنچے جا کے انہوں نے دیکھا باغ کو تو کہنے لگے ہم راستہ بھٹک گئے، شاید بڑے اندھیرے میں نکلے راستہ بھٹک گئے۔ اللہ اکبر، بل نحن محرومون، تو انہی میں سے ایک نے کہا نہیں ہم محروم ہو چکے، وہ ہم فصل سے محروم ہو چکے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں رب کی تسبیح کرتے، تم نے ایسا یہ کیوں کیا، یعنی رب کی تسبیح کرو۔ ایک نے نصیحت کی کہ جیسا چلتا ہوا آ رہا ہے باو اجداد سے ویسے ہی کرو، والی صاحب جیسا کر رہے تھے ویسے ہی کرو، لیکن مشورہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کہتا تھا، میں تمہیں کہتا تھا۔ اب کہا قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ خاص توبہ کی اور آپس میں ایک دوسرے کو یہ ملامت کرنے لگے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ کی ہے اور وہ اپنی نیت درست کی ہے، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، کہا کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، رغبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف رجوع لائے، توبہ کی، تو سبحان اللہ، پھر اللہ نے انہیں اس سے بہتر باغ عطا فرمایا، بہتر پھل عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اگر نیت اچھی، عزم اچھے تو اس پہ کام ہی ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر کبھی نیت میں پھیر آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے۔ اس سے وہ لوگ بھی اندازہ لگائیں جو زکوٰۃ اموال کی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن ابا و اجداد تو یہ کرتے آئے، اولاد سمجھتی کہ شاید اتنا پیسہ چلے جائے گا، باپ کے دور میں ہو رہا تھا ٹھیک ہے، لیکن اب بھی چلا جائے تو وہ پھر خرچ کرنے سے باز آ جاتے، خرچ نہیں کرتے، ایسا نہیں کرنا، وہ دیتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ اس کی برکت ہی دیکھیں گے۔ آگے آیت مبارکہ، اس میں ایک آیت ایسی بھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ نظر لگانے کے لیے، جی ہاں نظر برحق ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نظر میں بھی بڑے اسپیشل ٹائپ کے ہوتے تھے، تو کفار ایسے لوگوں کو وہ باقاعدہ لے کر آتے تھے کہ وہ حضور اسلام کو نظر لگائے۔ اب اللہ نے فرمایا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ضرور عقل سے دور ہیں، معاذ اللہ، یعنی یہ کفار اس طرح کہتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ ہوا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگوں میں عرب کے اندر وہ خود لے کر انہیں آتے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے ہیں، آواز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ گھور گھور کر آپ کو دیکھتے اور پھر حیرت والی باتیں کرتے، ایسی دلیلیں ہم نے نہیں سنی، ایسی باتیں کبھی ہم نے نہیں سنی۔ یہ ان کا کہنا کس وجہ سے تھا؟ کہ آپ کو نظر لگا دے، آپ کو نظر لگا دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس ناپاک ارادوں کو بھی یہ بیان فرما کہ یہ جو اس طرح گھور گھور کر آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ارادہ تو یہ تھا کہ آپ کو گرا دیں، اور ارادہ ان کا یہ ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا خاص کرم کیے، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، نظر یہ برحق ہے، نظر لگنا یہ برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، نظر لگ جانا یعنی درست ہے، یعنی حق ہے، لگ جاتی ہے۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، اگر تقدیر پر سبقت لے جاتی وہ نظر۔ اور ایک روایت میں فرمایا، بے شک نظر کا اثر یہ ہے کہ آدمی کو نظر قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور اونٹ کو ہنڈیا میں، یعنی اونٹ بھی ذبح ہو کے اس کا گوشت پکنے لگ جاتا ہے، اور آدمی کو بعد اوقات یہ نظریں ہیں یہ قبر تک پہنچا دیتی۔ اس لیے نظر برحق ہے۔ ہاں البتہ ہمیں وہ وظائف، وہ قرآن کی آیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور وہ صورتیں جن میں بطور خاص اس چیز کے اثرات سے بچنے کے لیے جو کچھ بھی ہمیں وہ بزرگوں نے تعلیم دی ہے، یہ قرآن پاک کے جو آیات ہیں روایات میں جو ہیں، ان کو ہمیں اپنے ورد وظیفوں میں شامل رکھنا چاہیے۔ اور اس کے لیے بطور خاص سورہ قلم کی یہ آیت نمبر 51، جس کے بارے میں ہمارے کئی اسلاف اور بزرگوں نے کہ نظر کے اعتبار سے ہی یہی آیت مبارکہ یہ بالکل ایک سیر ہے، یعنی نظر کے توڑ کے لیے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ آیات مبارکہ۔ اور اسی طرح کچھ ایسے تعویذات، ورد وظیفے، وہ ہمیں ضرور استعمال کرنے چاہیے، تاکہ اس طرح کی جو نظریں ہیں ان کا بھی خاص طور پر یہ علاج بھی ہوتا رہے، اور نظر یوں اترتی بھی رہے۔ اور بھی لوگ کچھ اپنے طور پر کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں جو لوگوں میں مشہور بھی ہوتے ہیں، تو جب وہ شرن ممانت والے نہیں ہیں تو بالکل ان کے ذریعے سے بھی نظر اتاری جا سکتی ہے، وہ چاہے مرچوں کے ذریعے ہو یا کچھ اور اندازے سے اپنا جاتے ہیں۔ تو نظر اتارنے کے لیے اگر اس طرح کے بھی کچھ انداز اپنائیں تو بھی ٹھیک ہیں، ورد وظیفے بھی کرتے رہنا چاہیے۔ بے جا اپنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے شو نہ کریں کہ جس کی وجہ سے خامخواہ دوسروں کی نظریں لگیں، خود اپنے سٹیٹس لگائیں، خود اپنے فیس بک پر یا مختلف پیجز پر، سوشل پیجز پر چیزیں ڈالیں، پھر لوگوں کی نظریں تو لگیں گی، لوگ نظر لگائیں گے تو کئی چیزوں کے آثار بھی پھر نظر آ جائیں گے۔ تو اس لیے نظر برحق ہے، ہمیں اس سے بھی بچتے رہنا چاہیے، حتی الامکان ہم ان چیزوں سے بھی بلا ضرورت بچیں کہ سوشل میڈیا پہ اس چیزوں کا اظہار بھی نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، سورہ قلم کا کچھ خلاصہ میں نے یہ عرض کیا ہے، اور ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ میں سورۃ الحاقہ، جس کے بارے میں پس منظر کچھ اس کا اور شان نزول، وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہے۔